الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اس آیت کے متعلق جو عام لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ دلوں پر جب مہر لگا دی گئی تو پھر ان کا کیا قصور؟ قرآن کی آیت میں نا اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو پھر یہ خیال ہوتا ہے، عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر ان بیچاروں کا قصور، وہ ہدایت پہ کیسے آئے، مہر جو لگا دی، یہ ذہن میں آتا ہے. تو اس کے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کی آیت تو ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کو بھی بس اوقات بہت ساری آیتوں کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے. قرآن کی بعض آیتیں میرے نبی کی بہت ساری زندگی کو سامنے رکھ کر سمجھ میں آتی ہیں، اور قرآن کی بہت ساری آیتیں صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر سمجھ میں آتی ہیں. تو قرآن کی آیت بھی بس اوقات بہت ساری آیات کو سامنے رکھ کر سمجھ میں آتی ہیں. یوں تو اگر ترجمہ پڑھو، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، بھی مہر لگا دی، پھر میں نماز پڑھنے کیسے آؤں، میں حج کیسے کروں، خود ہی تو اللہ نے مہر لگا دی، میرا کیا قصور اس میں؟ تو فرمایا اس کو ایک مثال سے سمجھو. وہ یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج فرسٹ کلاس میں ڈبے میں بیٹھا ریل میں سفر کر رہا ہے. اس ڈبے میں اور لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آج اخبار میں یہ خبر ہے کہ 10 آدمیوں کو پھانسی دے دی گئی. اسی درمیان ان جج صاحب نے لوگوں سے تعارف چاہا تو انہوں نے کہا میں وہی جج ہوں جس نے ان مجرمین کو پھانسی کی سزا دی. صرف کیا کہا؟ میں نے ان کو سزا دی، بس یہ کہہ دیا. اب یہ جملہ کہہ کر جج صاحب خاموش ہو گئے، سب پر رعب اور ہیبت طاری ہو گئی. اچھا، پھر جج صاحب اپنے اجلاس پر جب بیٹھے عدالت میں تو اپنے متعلقہ عملے والے مظلومین سے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کل 10 آدمیوں کو ہم نے فلان جرم کے سبب پھانسی کا حکم دیا ہے، لہذا آپ لوگ اس جرم سے محتاط رہیں. ڈبے میں کیا کہا؟ ہم نے ان کو پھانسی دے دی. یہاں کیا کہا؟ فلان جرم کی وجہ سے ہم نے پھانسی دی ہے. تو جج صاحب کا ریل کے اندر جو بات تھی وہ تو حاکمانہ کلام تھا، میں نے پھانسی دے دی ان کو، اور اپنے خاص لوگوں میں جب آپ نے بات فرمائی وہ حکیمانہ کلام تھا کہ میں نے پھانسی دی ہے ان کے جرم کی وجہ سے. اسی طرح حق تعالیٰ کا یہ کلام حاکمانہ ہے، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، یہ حاکمانہ ہے. اس میں ہیبت پیدا ہوتی ہے، وہاں صرف حکم سنا دیا ہے، بس ختم اللہ علی قلوبہم. اسی طرح اللہ کا کلام حکیمانہ بھی ہے، دوسری جگہ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے. تو اللہ کا کلام جو ہے وہ حاکمانہ بھی ہے، حکیمانہ بھی ہے. کہیں قرآن میں انداز حاکمانہ ہے، ہم نے مہر لگا دی، اور کئی حکیمانہ ہیں کہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر مہر لگا دی، یہ حکیمانہ ہے، یہ حکیمانہ ہے. تو اللہ کا کلام حاکمانہ بھی ہے، حکیمانہ بھی ہے. ہاں، اور بہت ساری آیتیں میں نے عرض کیا کہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر ان کا مفہوم صحیح سمجھ میں آتا ہے. تو یہ ہے اس آیت کا مطلب، ختم اللہ علی قلوبہم. اب بعض جگہ آتا ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس اللہ جس کو چاہے دے دے، کیا شک ہے اس میں؟ یہ اللہ کا انداز حاکمانہ ہے، میرے ہاتھ میں ہدایت ہے. لیکن ایک جگہ حکیمانہ انداز بھی، واللہ یہدی الیہ من ینیب، جو ہماری طرف رجوع کرتا ہے ہم اسے ہدایت دے دیں, جو رجوع کرے گا ہم اسے ہدایت دے دیں. تو دونوں انداز ہیں قرآن مجید میں. پھر فرمایا بعض لوگ ظاہری وضاقتا کو فاسقانہ بنانا معمولی بات سمجھتے ہیں, حالانکہ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے وضرو ظاہر الاثم وباطنہ, ترک کر دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی. میں ظاہری گناہوں کے ترک کو مقدم بیان, ظاہری گناہوں کو ترک کو پہلے ذکر کیا, اس کی زیادہ اہمیت بیان فرمائی. وضرو ظاہر الاثم, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو. پھر فرمایا وباطنہ, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. جنگ احد میں صرف ظاہری کوتاہی تو ہوئی تھی, جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. عقیدہ تو ان کو بالکل ٹھیک تھا اور باطن بھی بالکل ٹھیک تھا, صرف ظاہری طور پہ کوتاہی ہوئی, حکم نہ مان سکے, کھڑے نہ رہے وہاں پہاڑ پہ, ظاہری طور پہ غلط ہو گیا. اس کی وضاحت کے چند مثالیں پیش کرتا ہوں. کبوتر کس قدر بلند پرواز ہے, اس کے پروں کو کاٹ دیجئے, صرف ظاہری کمی تو ہوئی, باطن بالکل ٹھیک ہے, ظاہر میں آپ نے اس کے پر کاٹ دیے, مگر اب اس کی پرواز اور ترقی بھی ختم. ترقی تو کیا ہوتی, اس کا باطن بھی خطرے میں پڑ جائے گا, کوئی بلی آ کے اسے کھا لے گا. تو معلوم ہوا کہ ظاہر کا صحیح ہونا اس سے باطن کی حفاظت ہوتی ہے, ظاہر کے صحیح ہونے سے باطن کی حفاظت ہوتی ہے. اب ایک بلی کا بچہ بھی اسے پکڑ کر کھا جائے گا, تو معلوم ہوا کہ بعض ظاہر اپنے باطن کا محافظ بھی ہوتے. تالا لگاتے ہیں دکان کا ظاہر, اندر جو دکان کا باطن محفوظ ہو جاتا, نہیں ہوتا محفوظ ہو جاتے. آج مسلمانوں نے داڑھی کٹا کر اور اپنے نبی کی زہری لباس کی صورت مٹا کر اپنا ظاہر کو خراب کر دیا, ان کی ہیبت ہی نکل گئی, ہر جگہ کافروں سے پٹ رہے ہیں. دوسری مثال لیجئے, ہوائی جہاز کھڑا ہے, اڑ نہیں رہا, لیٹ ہو رہا ہے, مدینہ جانے والے مسافر بھی لیٹ ہو رہے ہیں, اڑ نہیں رہا. معلوم ہوا کہ ٹائر میں پنچر ہے, ظاہر میں تو خراب ہے, انجن تو ٹھیک ہے, باقی سب صرف ٹائر ہی تو پنچر ہے, صرف ظاہر خراب ہے. مگر بعض ظاہر جب خراب ہوتا ہے تو نہ خود ترقی کر سکتا ہے, نہ دوسروں کی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب یہ نہ خود اڑ رہا ہے جہاز اور نہ مسافروں کو مدینہ لے کے جا رہا ہے, صرف ٹائر ظاہر ہی خراب ہے بس, تو نہ خود ترقی کر سکتا ہے, نہ دوسروں کی ترقی کا سبب بن سکتا ہے, نہ خود اڑ سکتا ہے, نہ حاجیوں کو مدینہ پہنچا سکتا ہے. آج مسلمانوں کا حال یہی ہے, ظاہری وضاقتا کی نافرمانی کر کے نہ خود ترقی کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں. ورنہ مسلمان کی شان تو یہ ہے, تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے, تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے, تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں. تو نہیں اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے, تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں. اچھا کبوتر کے پروں کو کاٹ کر ہنس یا مور کے پر لگا دو, کیا ہوگا, بلی نہیں چھوڑے گی. اس طرح اگر اسلامی پروں کو کاٹ کر غیر مسلمین کے لگاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے. کبوتر کے پر کاٹ دو اور مور کے لگا دو. سکھوں نے آج ہمارے صالحین کی ظاہری نقل کی, ہم ان کے بھنگیوں کو بھی سردار کہتے ہیں, سردار جی آ گئے, اور ہم اپنے ظاہر کو خراب کرے سرے دار ہو گئے, سرے دار تختے پہ آ گئے, سرے دار ہو گئے. ہر عمل کے لیے ایک ڈپٹی ہوتی ہے, ایک ہیبت ڈپٹی ہوتی ہے, ایک پولیس مین ڈپٹی صحیح انجام دے رہا ہے مگر وردی نہیں، ہیبت ڈپٹی نہ ہونے سے معطل کر دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس ایک چوراہے پر پوسٹ مین کی وردی پہنے ہاتھ سے گاڑیوں کو ادھر ادھر کر رہا ہو، ڈپٹی تو پوری دے رہا ہے لیکن وردی نہیں پہنی ہوئی، تو کیا حال ہوگا اس کا؟ ہاں، پوسٹ مین کی وردی پہن کے ٹریفک پولیس کے کام کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے تو ڈاک تسلیم کر، یہاں کہاں آ گیا؟ بالآخر پولیس افسر کو جب اطلاع ہوگی تو اس کو معطل کرے گا۔ 25 سال کی ملازمت کا صحیح حق ادا کیا تھا مگر صرف ایک دن یوم آزادی کے جلوس کے موقع پہ ڈی آئی جی صاحب حکومت کے مخالف گروہ کی ٹوپی لگائے ہوئے کھڑے ہیں، معطل کر دیا جائے گا۔ آج امت نے وہ وردی چھوڑ رکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ یہ امت معطل نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وردی عطا فرمائی تھی؟ رکھنے سے نیچے جو لباس عبایا قمیض پاجامہ ہوگا وہ دوزخ میں جلے گا، خدا پاک ایسے لوگوں پر نظر رحمت نہ فرمائیں گے۔ یہ متکبرین کی وضع ہے، جب متکبرین کی صورت کی نقل کی جائے گی تو ان کی حقیقت بھی منتقل ہو جائے گی۔ حدیث میں اتنی سخت تاکیدی لہجے میں کیوں فرمایا؟ ہرگز ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، کیونکہ اس ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اس تاکید سے منع کرنے میں بات یہی ہے، جب شیطان کی نقل کرو گے تو شیطانیت بھی آہستہ آہستہ اندر آ جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، جب شیطانیت کی نقل آئے گی تو شیطانیت بھی اندر آ جائے گی، شیطانی کام ہونے لگیں گے۔ جیسے حدیث میں ہے، صلو کما رأیتمونی، تم نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ یہاں بھی یہی مقصد ہے، ہماری نقل کرو، جب نقل کرو گے تو اس کی حقیقت بھی مل جائے گی۔ داڑھی داڑ سے شروع ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج امت اس کے برعکس مونچھوں کو بڑھاتی ہے، داڑھی کو کٹاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک مشت اپنی مٹھی سے داڑھی کو پکڑ کر زائد کو قطع فرمایا، ایک مشت اس سے آگے قطع کاٹ دی، ٹھیک ہے؟ اور مٹھی بھی ہماری نہیں، ہماری اپنی نائی کی نہیں، اس لیے کہ اس کو تو چاہیے ہوتے ہیں بال، ٹھیک ہے؟ اس نے تو کاٹنے، وہ جتنا کم کر سکوں، تو اپنی مٹھی کا اعتبار ہے۔ قطر کرنا جائز ہے، حجام کی مٹھی معتبر نہیں، اپنی مٹھی سے پکڑ کر زائد کو قطر کرنا جائز ہے۔ دائنی طرف بھی بائیں طرف بھی ایک ایک مٹھی اس طرح واجب ہے۔ فقہا نے داڑھی کو کترانے منڈانے کو حرام لکھا ہے، جس طرح عید بقرا عید نماز واجب ہے، نماز وتر واجب ہے، اسی طرح قربانی واجب ہے، اتنا ہی ضروری ہے داڑھی رکھنا۔ یہ شاعر اسلام سے ہے، کوئی نبی بھی بغیر داڑھی کے نہیں، کوئی صحابی بھی بغیر داڑھی کے نہیں۔ آپ کہیں گے تو سنت ہے، یہ سنت ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں قربانی سنت ابراہیمی ہے، قربانی سنت ابراہیمی ہے، لیکن عملاً عمل کرنا اس پر واجب ہے۔ کوئی صاحب مال ہے تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سر کے بالوں کو یا منڈان یا پٹھا رکھ لو، یا متوسط درجے میں ہر طرف سے بیداب رکھیں، انگریزی بال نہ کٹوائیں۔ ایک مجمع میں پولیس افسر ایس پی وردی کے بغیر موجود ہے، کوئی حیبت نہیں، کون بیٹھا ہے پتنی بیچ میں؟ ایک سپاہی وردی میں آتا ہے، سب خیال کرتے ہیں اچھا پولیس والا آ گیا۔ ہاں، ایک جرنیل بیٹھا ہے سادے کپڑوں میں، کوئی نہیں جانتا، لیکن یہی اگر لباس پہن کے آئے تو کہتے ہیں ہاں جرنل آ گیا۔ تو لباس کے اندر اللہ نے حیبت رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا، حد خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے، حد اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض لوگ اسلام نہ لائے، کیا وجہ ہے؟ نبی کے ہاتھ پر تو 90 لاکھ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اور آپ کی امتی کے ہاتھ پر 90 لاکھ مسلمان ہوئے، کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جواب یہ کہ آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، آدمی کئی طرح کے ہوتے ہیں، غافل ہے، دوسرا سائل سوال کرنا، تیسرا مائل، چوتھا جاہل، پانچواں مجادل جھگڑالو ضدی۔ پہلے قسم کے جو قسم کے لوگ ہیں، غافل، اسے پتہ چل جائے، غفلت دور ہو جائے، سائل سوال جب جواب مل جائے، مائل دین کی طرف مائل ہونے والا، چوتھا جاہل نواقف۔ یہ چاروں ایسے ہیں, اگر ان کو دین کے بعد صحیح پتہ چل جائے یہ مان لیتے ہیں. لیکن جو یہ مجادل ہوتا ہے اس کو بڑی مشکل سے ہدایت ملتی ہے, ضدی, بحث کرنے والا, لوجک, بحث کرنے والا, کیڑے نکالنے والا, کیڑے. تو کیا ہوا, میرے نبی کا واسطہ مجادل سے پڑا, جھگڑالوں سے, ضدی لوگوں سے, اور اجمیری کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو نواقف تھے, جو جاہل تھے بےچارے. جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوئے تو مسلمان ہو گئے. نبی کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو ضدی تھے, بحث کرنے والے, جانتے تھے نبی سچا ہے لیکن ضد پہ ہیں, نہیں ماننی اس ملا کی بات. یہ جو بلا ہے نا دل کے اندر, یہ آ جائے تو پھر آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. کتنے لوگ ہیں بےچارے جن کو پتہ نہیں ہوتا داڑھی واجب ہے, پتہ نہیں ہوتا بےچارے, جب پتہ چلتا ہے اللہ انہیں توفیق بھی دیتا ہے. اور اگر توفیق نہ بھی ملے تو کم سے کم اندر ایک بات اٹھتی, یار میں انشاءاللہ رکھوں گا, مجھ سے غلطی ہو رہی, میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا. کتنے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا, جنہیں نہیں پتہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن جب پتہ چلتا ہے تو الحمدللہ احساس پیدا ہو جاتا ہے. یہ احساس پیدا ہونا بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے. بیچارے کو پتہ نہیں تھا, واقف نہیں تھے, اب تک سنت سمجھتے آئے. فرمایا شیطان مجادل تھا اس لیے مردود ہوا. کیا کہتا شیطان نے, کیا کہا؟ اللہ نے کہا سجدہ کر لے. کہا لوجک کیا ہے اس کی, میں آگ سے پیدا ہوں, یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے, یہ تو لوجک کے خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے کہ اوپر والی چیز نیچے والے کو سجدہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. اب کیا کہتا میں, اس کی لوجک کیا ہے, فلسفہ کیا ہے؟ ان کو فلسفہ بتاؤ تو ان کے پاس اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے. ڈاکو سے پوچھو نا کیوں چوری کرتا, ڈاکا مارتا ہے, اس کے پاس ایک فلسفہ ہے, اس لیے مارتا ہوں, امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں. امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں, اس کے پاس بھی لوجک ہے. اچھا بھائی تو شراب کیوں پیتا ہے, ذرا جسم میں طاقت آئے, اپنے بال بچوں کے لیے خوب محنت کر سکوں, اس کے پاس بھی لوجک ہے. لوجک سب کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, ہر ایک نے اپنی اپنی لوجک بنائی ہوئی ہے. آج دنیا جو خنزیر کھا رہی ہے ان کے پاس بھی لوجک ہے. کہیں جو لوگ حضور کے زمانے کے اندر جو خنزیر تھا وہ تو گندگی کھایا کرتا تھا, اب تو بڑے اچھے فارموں کے اندر ان کی پرورش ہوتی ہے, اب تو بڑے اچھے فارموں میں ہوتی ہے. اچھا بھائی سلوار ٹخنوں سے اوپر, حضور کے زمانے کے اندر تو مٹی کچی ہوتی تھی, سلوار خراب ہو جائے گا, اب تو قالینوں پہ چلتے ہیں ہم, اب تو ٹائل ہوتی ہے. تو لوجک سب کے پاس ہے, بدقسمتی ہے یہ. تو جو آدمی ضدی ہوتا ہے, بحث کرتا ہے, ہاں اسے ہدایت نہیں ملتی. تو میرے نبی کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا, اور جو بےچارے غافل ہوتے ہیں, نواقف ہوتے ہیں, جانتے نہیں ہیں بےچارے, جب انہیں پتہ چل جائے الحمدللہ ان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے غلط ہو رہا تھا, اور جب یہ پیدا ہو جائے پھر انشاءاللہ ایک دن آتا ہے اللہ ان کی زندگی میں وہ حکم زندہ بھی کر دیتا ہے. پہلا درجہ احساس پیدا ہو جائے غلط ہوا, بس یہ پیدا ہو جائے, پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس حکم کو کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما دیتا ہے. اللہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.